Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم غزوہ بدر کا یہ دوسرا حصہ ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور جنگ اور لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے کوئی بڑی تیاری بھی نہیں کی ایمرجنسی میں آسانی سے جو ہو سکا وہ کر لیا دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھوڑا حضرت مقداد ابن اسود الکندی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور 70 اونٹ تھے اور صحابہ کرام دو دو تین تین چار چار باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے اس لیے کہ صحابہ 313 اور 70 اونٹ اس لیے ہر ایک صحابی کی سواری کے لیے اونٹ نہیں تھا اس لیے باری بنانی پڑی کچھ چلتے کچھ سوار ہوتے اس طرح یہ قافلہ روانہ ہوا عجیب بات کہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الگ سے کوئی اونٹ نہیں تھا تین ساتھی کے بیچ میں ایک اونٹ تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کے بیچ میں ایک اونٹ تھا اب باری باری سوار ہوتے باری باری چلتے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی باری آتی تو حضرت علی حضرت ابو لبابہ درخواست کرتے کہ حضور آپ اونٹ پر سوار رہیے ہم پیدل چلیں گے آپ سوار رہیے ہم چل لیں گے یہ محبت تھی صحابہ کی لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انتما باقوا منی ولا انا باغنا عن الاجر منکما علی علو ابو لبابا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، مجھے بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور پچھلی مجلسوں میں بتلایا تھا کہ تقریباً 4000 انسان جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے حضور نے چلنے کو پسند فرمایا کہ میں بھی طاقت رکھتا ہوں، صرف تم دو کے اندر طاقت ہو اور میں کمزور ہوں ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ فرمائی کہ چلنے میں جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے پیدل چلوں گا تو اس کے اوپر جو نیکی ملے گی وہ نیکی بھی مجھے ضرورت ہے۔ روانہ ہوا قافلہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چلنا بھی پسند فرمایا۔ جب اپنی باری ہوتی اونٹ پر بیٹھتے، پھر حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کی باری ہوتی تو ان کو بٹھاتے اور حضور پیدل چلتے تھے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات دھیان دینے کی ہے کہ مسجد پیدل چل کے آنے کی عادت بنا۔ ہمارے یہاں اب مزاج تھوڑا بدل رہا ہے، پہلے لوگ چل کے ہی مسجد آتے تھے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اب کچھ مزاج بن رہا ہے، قریب میں مسجد ہو تو ابھی گاڑی لے کر چلو، ٹو ویلر فور ویلر کے اوپر چلو۔ یہ اگر کوئی معذور آدمی ہے تو الگ بات ہے، باقی مسجد چل کے آنا چاہیے، اس میں زیادہ نیکی اور زیادہ ثواب ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، تین آدمی کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا گیا، ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور تیسرا جھنڈا ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ تین جھنڈے لہراتے ہوئے یہ لشکر آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ روحا نامی جگہ پر پہنچا، یہ ابھی بھی ہے جگہ روحا، اور وہاں زیارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے تھے بدر والے سفر میں۔ تو روحا پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ بھیجا کہ آپ مدینہ جا کر کے کاموں کا نظام دیکھیے، مدینہ کے اندر سارے انتظامی کام ہے وہ سنبھالیے۔ اور پھر حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جماعت میں آ گئے۔ اب تین ساتھی ہو گئے نئے، ایک نئے ساتھی ہو گئے، ایک حضرت علی، حضرت مرثد اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح یہ پورا قافلہ بدر کی طرف آگے بڑھا۔ راستے میں چلتے چلتے بیر روحا پہنچے، یہ بیر روحا مشہور کنواں ہے، مدینہ طیبہ کے بالکل قریب ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی زیارت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک گاؤں کا رہنے والا نظر آیا जिसको वहां बद्दू कहा जाता है, अरब के गांव के रहने वालों को बद्दू कहते हैं। जैसे अपने यहां कहते हैं ना गामड़िए हैं ये लोग, तो वहां बद्दू कहते हैं। वो बद्दू उस तरफ से आ रहा था तो सहाबा ने उसको घेर लिया और पूछा कि अबू सुफियान का तिजारत वाला काफिला तूने देखा? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर वो बद्दू पूछने लगा क्या तुम्हारे अंदर अल्लाह के नबी मौजूद है? सहाबा ने कहा जी, ये हैं अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो सलाम करो इनको। तो उन्होंने आकर के सलाम किया। फिर कहने लगे कि काफले के बारे में बतलाओ। कहा कि वो तो मुझे इल्म नहीं है, मुझे खबर नहीं है कि ये काफला क्या है, कहाँ है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर ये मोहम्मद अल्लाह के नबी है तो मुझे जवाब देवे। कहा क्या सवाल है? तो कहा मेरी ऊँटनी के पेट के अंदर क्या है? जैसे कि लोग औरत को पेट में हमल हो, प्रेगनेंसी हो, तो पूछते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी। तो अरब के अंदर जानवर पालने का बड़ा रिवाज था। तो उसने कहा कि मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है, नबी जी को कहो कि ज़रा मुझे बतलाओ। तो हजरत सलमा इब्ने सुलामा रदी अल्लाहु ताला अन्हो जरा वजद में आ गए, फरमाने लगे इधर आओ, ऐसा सवाल नबी से नहीं किया करते, मैं तुमको बताता हूँ तेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। और अरब के अंदर जानवर पालने वाले लोग बड़े एक्सपर्ट होते थे, माहिर होते थे, वो जानवर में कुछ निशानियाँ देख करके बतलाते थे क्या है क्या नहीं है। बाज़ मर्तबा पेट में गैस हो जाता है और पेट फूला हुआ होता है, लगता ऐसा है कि अंदर बच्चा है, हालांकि हकीकत में बच्चा होता नहीं है। और मालिक खुश होता रहता है कि मेरी ऊँटनी को बच्चा होगा, फिर वो बच्चा बड़ा होकर के ऊँट कीमती बनेगा, फिर बच्चा होगा तो दूध आएगा, ये खुश होता है। हालांकि गैस की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से पेट फूल गया होता है। तो जो जानवर की लाइन के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जानवर के पेट के अंदर क्या है। तो हजरत सलमा ने कहा कि इस तुमने खुद इस ऊँटनी के साथ बदमाशी की है और उसके पेट के अंदर तेरा बच्चा उछल रहा है, ऐसी सख्त बात उन्होंने कह दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सख्त जवाब से नाराज़ हुए कि ऐसा सख्त जवाब नहीं देना चाहिए। बाज़ मर्तबा होता है कोई आदमी बेतुका सवाल करता है तो हम सामने से सख्त जवाब दे देते हैं, तो ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। आदमी को गुस्सा आ जाता है फालतू सवाल के ऊपर। बहरहाल आगे बढ़े, रास्ते के अंदर एक आदमी आया, अरब में बहुत बहादुर था, ऐसा बहादुर कि उसकी पहलवानी तमाम अरबों के अंदर मशहूर थी। वो आता हुआ नजर आया तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहि मजमाइन खुश हो गए कि चलो ये पहलवान आ रहा है, हमारे लश्कर में जुड़ जाएगा तो हमारा लश्कर मजबूत हो जाएगा और मक्का वालों से लड़ना हमारे लिए ज़रा अच्छा मजबूत काम हो जाएगा। जब वो पहलवान जैसा आदमी आया उसने आकर के कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे साथ लश्कर में साथ चलना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया کہ تو چلنا تو چاہتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر تیرا ایمان ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میرا ایمان نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس بڑے پہلوان کو صاف لفظ میں فرما دیا فرج فلن استعین بمشرک, واپس جاؤ, میں کسی مشرک کی مدد لینا نہیں چاہتا ہوں, کوئی بے ایمان کی مدد لینا میں نہیں چاہتا ہوں, جاؤ تم واپس چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آدمی آیا, حضور آگے چل چکے تھے, پھر آ کے درخواست کی کہ مجھے اپنے لشکر میں ساتھ لے لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ کہا نہیں میرا ایمان نہیں ہے. کہا جاؤ پھر تو تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. تیسری مرتبہ بیدا نام کی جگہ کے اوپر اس نے آ کے پھر ملاقات کی. یہ مشہور جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں بیدا, اور وہاں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کو پکڑنے کے لیے جو لشکر آئے گا اس لشکر کو اسی بیدا والی جگہ میں اللہ پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے اور ختم کر دیں گے جو حضرت مہدی کی گرفتاری کے لیے آئے گا, پکڑنے آئے گا, اور ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا کہ ایک بڑا لشکر حضرت مہدی کو پکڑنے آیا لیکن وہ کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں, زمین میں دھس کے ختم ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے سفر میں جب بیدا پہنچے تو وہ عرب کا پہلوان پھر آیا اور آ کر کے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, مجھے لے لو. اب اس تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے, میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے رسول ہونے کے اوپر ایمان لاتا ہوں. جب انہوں نے ایمان قبول کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہماری جماعت میں ساتھ چلو, ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ. ان کو اجازت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے چلتے رہے اور وہاں ایک جگہ پر پانی کا چشمہ تھا تو وہاں لشکر کو رکوایا. اس سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کی جاسوسی کا نظام بہت مضبوط تھا کہ دشمن کیا کرتے ہیں, کہاں چل رہے ہیں, حضور کی بہت گہری نظر رہتی تھی. تو ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا ان کی جاسوسی کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو روانہ فرمایا, ایک حضرت بسبس ابن عمر اور دوسرے عدی, دو صحابی کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے وہ معلوم کر کے آؤ کہ وہ کہاں ہیں. یہ دونوں صحابی تیز سواری کے اوپر آگے روانہ ہوئے, بدر کے پاس پہنچے جہاں بدر کا میدان ہے. تو ایک اونچے ٹیلے کے پاس ان دونوں صحابی نے اپنے اونٹ بٹھائے اور مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا چمڑے کا بنا ہوا جیسے اپنے یہاں ڈرم ہوتے ہیں اس طرح پہلے زمانے میں چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا پانی بھرنے کے لیے. تو یہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئے. دیکھو صحابہ کتنے ہوشیار تھے اس کا اندازہ لگاؤ. صحابہ کو یہ مت سمجھنا کہ بالکل بیوقوف جیسے تھے, نعوذ باللہ. آج کل لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں اپنے یہاں کوئی گاؤڑے کی بہت چھوٹے گاؤں کی جماعت آوے یا اس میں بڑی عمر کے جو بوڑھے لوگ ہوتے بیچارے بھولے بھالے, لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے. ارے اللہ نے ان کو ایسی عقل سمجھ دی تھی کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل ان کے سامنے پیچھے رہ جاتے تھے. یہ دونوں صحابی کنویں پر پانی بھرنے گئے تو گئے تو وہاں دو لڑکیاں تھیں اور وہ دونوں لڑکی آپس میں بات کر رہی تھی. ایک لڑکی پر قرضہ تھا اور دوسری لڑکی قرضہ مانگ رہی تھی, یعنی میں نے تجھے قرضہ دیا تھا لاؤ تو کب دے گی. یہ دونوں لڑکیاں پانی بھرنے آئی تھی اور بات بھی کر رہی تھی اور بات بات میں وہ لڑکی پیسے مانگ رہی ہے کہ تجھے کب سے قرضہ دیا ہے, تو دیتی نہیں ہے, کب قرضہ دے گی. تو وہ دوسری مقروض لڑکی نے جواب میں یوں کہا کہ کل ایک قافلہ آنے والا ہے اور وہ پرسو کے دن ایک قافلہ آنے والا ہے اور جب وہ قافلہ آئے گا تو میں اس میں مزدوری کروں گی. قافلے والوں کو کام کی ضرورت پڑتی ہے اور مزدوری کر کے جو پیسے ملیں گے وہ پیسے میں پھر تیرے قرضے میں چکا دوں گی. یہ صحابی دونوں پانی بھرتے بھرتے اس لڑکی کی بات دھیان سے سن رہے. اس سے ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے جو چلا ہے کل یا پرسو تک میں بدر میں آ جائے گا. یہ ان دونوں نے اندازہ لگا لیا اور فوراً واپس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور کو رپورٹ دی کہ حضور کل یا پرسو تک میں ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ بدر کے قریب تک پہنچ جائے گا. یہ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے. اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا کہ دو تین دن میں وہ قافلہ آئے گا, ہم اس کو روک لیں گے اور پھر ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم لے لیں گے. اس درمیان دوسری طرف کیا ہوا کہ ابو سفیان جو اس قافلے کے لیڈر تھے اور مکہ کے بڑے سردار تھے, ابو جہل کے بعد انہی کا نمبر آتا تھا اور ابو سفیان بزنس میں بھی بہت ایکسپرٹ اور سرداری میں بھی بہت ہوشیار اور بہت تیز آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہوتی ہے. تو بیوی تو بیٹی تو ام المومنین, ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین مسلمانوں کی ماں, حضور کی پاک بیوی, اور باپ ایک دم کٹر کافر, حضور کا دشمن. تو ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھے. جب وہ ملک شام کے بارڈر پاس کر کے جیسے ہی عرب کی بارڈر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی جاسوس آگے چلائے کہ دیکھو کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے, کوئی ہم کو پکڑنے کا پلان تو نہیں بنا رہا ہے. یہ اس نے بھی اپنے دو جاسوس بھیجے. ان جاسوسوں نے جا کر کے ابو سفیان کو رپورٹ دی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت لے کر کے تیرے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ رپورٹ جاسوسوں نے جا کر کے دی, اور وہ بھی ایسے کہ ایک جگہ وہ بھی پانی لینے ہی آئے ابو سفیان کے جاسوس, تو وہاں اونٹوں کی مینگنی پڑی ہوئی تھی, پاکھا نا اونٹوں کا. تو اتنے ہوشیار کہ انہوں نے وہ توڑ کے دیکھی, ایک دو دن کی سوکھی ہوئی مینگنی توڑی تو اندر گٹلی نکلی کھجور کی. تو فوراً انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جس اونٹنی کے پاکھانے میں کھجور کی گٹلی ہوئے یہ یقیناً مدینہ کے اونٹ ہے, چونکہ کھجور اور گٹلی اونٹ کو مدینہ والے ہی کھلائیں گے, ان کے پاس وہ پھل بہت زیادہ ہے, اور تو کون کھلائے گا. اس سے انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ مدینہ کے اونٹ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. اسی لیے ابو سفیان نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ کہ زمزم ابن عمر غفاری کو پیسے دیے اور کہا کہ تیرے پاس تیز گھوڑے سواری ہے اونٹنی ہے؟ کہا ہے. کہا تو جلدی سے مکہ جا, ایک دم فاش مکہ جا, اور مکہ جا کر کے ابو جہل کو میسج دے دو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور اس میں تمہارا تجارتی مال ہے, تم تمہارے قافلے کی حفاظت کی فکر کرو. چونکہ پورے مکہ کے لوگوں کا مال اس بزنس کے کام میں لگا ہوا تھا اور ان کا ناپاک مقصد اس میں تھا کہ نفع کما کر مدینہ پر حملہ کرنا. اس لیے ابو سفیان نے یہ کام کیا کہ تیز سواری والوں کو پیسے دے کر کے مکہ ابو جہل کو خبر دینے کے لیے روانہ کر دیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ابو سفیان نے بدر والے راستے کے بجائے راستہ پورا بدل دیا اپنے قافلے کا. ایسے تو شام ملک شام سے سیریا سے مکہ جانے کے لیے مدینہ کے قریب سے راستہ تھا, بدر سے گزرنا تھا, لیکن جیسے ہی پتا چل گیا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے فوراً راستہ بدل دیا اور جو ہے سمندر کے کنارے کنارے والے ذرا وایا 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 والے دور کے راستے سے ابو سفیان روانہ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر قرآن میں بیان کیا ہے, غضب کی بات ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. رقب عربی میں تجارتی قافلے کو کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ زمین کے نیچے علاقے سے یعنی سمندر کے کنارے کنارے سے مکہ کی طرف روایا وایا روانہ ہو گیا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ سکے ایسی پوزیشن باقی نہیں رہی. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی, بڑی مصلحت تھی جو آگے انشاءاللہ واقعے میں آئے گی. اب یہ جو زمزم ابن عمر جن کو ابو سفیان نے پیسے دے کر کے مکہ روانہ کیا, وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے اس زمانے کے دستور اور رواج کے مطابق کام کیا. جیسے کہ آج اپنی یہاں ایمرجنسی ایمبولینس سے دوڑتی ہے تو اوپر وہ لال لائٹ جلاتی ہے, سائرن مارتی ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ایسے حالات ہوئے تو جس اونٹنی پر بیٹھ کر کے جاوے تو اونٹنی کی ناک کاٹ ڈالتے تھے, تو ناک کاٹ ڈالے تو خون اڑے, اور جو ہے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کجاوا باندھا جاتا ہے اس کو الٹا کر دیتے تھے. یہ دو نشانی ہوتی تھی ایمرجنسی حالات کی وہ زمانے میں. تو یہ زمزم ابن عمر نے یہ کیا کہ مکہ پہنچ کر جیسے ہی مکہ میں انٹری ہونی تھی اپنی اونٹنی کا ناک کاٹ ڈالا, خون اڑے, تاکہ نے سب لوگ دیکھے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ایمرجنسی ہے, اور جس کجاوے کو باندھا تھا وہ اوندا کر دیا اور خود اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اس نے, اور زور زور سے چلانے لگا اے قریشیو, اے مکہ کے قریشیو, تمہارے قافلے کی فکر کرو, اپنے قافلے کو بچاؤ. ابو سفیان جو ملک شام سے قافلہ لے کر آ رہے تھے جس میں خوشبوئیں ہیں, کپڑے ہیں, تمہارا مال ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تم اس کی فکر کرو. بس یہ اعلان کرنا تھا کہ پورے مکہ میں آگ لگ گئی اور مکہ والوں کا غصہ آسمان کے اوپر. غصہ آسمان کے اوپر آنے کے لیے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی ناک کا سوال تھا مکہ والوں کا, اس لیے کہ قریشی لوگ ابو جہل ابو سفیان वो यूं समझते थे कि कोई हमको हरा नहीं सकता, कोई हमारे काफले को रोक नहीं सकता। पूरे अरब में दादा लोग हम हैं और सबसे बड़ी ताकत वाले लोग हम हैं। अब अगर हमारे काफले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लेवे तो पूरे अरब में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। अरे अरे ये कैसे कमजोर हो गए कि इनके काफले को मदीना वालों ने पकड़ लिया और ये बचा नहीं सके, रोक नहीं सके, इनका नाम खराब हो जाएगा और माल जाएगा वो अलग। इसलिए पूरे मक्का में गुस्से की आग का क्या करें क्या करें, तो कहा बड़ा लश्कर तैयार करो और लश्कर लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए निकलो। सबसे ज्यादा घमंड उस वक्त अबू जहल को था, सबसे बड़ा घमंड कि आजकल यहां से मदीना हिजरत करके गए और इतने हिम्मत वाले हो गए कि हमारे काफले को रोके, हमारे काफले को पकड़े। अब हम इन पर ऐसा हमला करेंगे कि इनका नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए इन्होंने लश्कर की तैयारियां शुरू की और फिर मक्का से वो लोग बड़ी तैयारियां करके निकले। अल्लाह ताला हम सबको हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। और देखिए हुजूर खुद चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने दरख्वास्त की फिर भी पैदल चले, बस अपनी बारी आती तभी बैठते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि दीन के काम के लिए हमारा बदन भी लगना चाहिए। आजकल हम लोग सिर्फ दीन के कामों में पैसे दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदन भी लगना चाहिए। मसलन कभी मस्जिद में झाड़ू दे दिया, कभी मस्जिद में पानी भर दिया, कभी मस्जिद का काम हो रहा है वहाँ ईंट दो चार उठा ली, इस तरह हमारी बॉडी भी दीन के काम में लगनी चाहिए। कोई गरीब को जाकर के सामने से खाना पहुंचा के आए, कभी किसी को जाकर के इकराम करके आए, तो जात भी हमारी लगनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से हमको सीखने का सबक मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानल्लाहि व बिहम्दी, सुभानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना मुहम्मद व अला आली सैयदिना मुहम्मद, सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात, व तकदीलना बिहा जमीअल हाजात, وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत सैयदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सैयदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ, ہماری خطاؤں سے درگزر فرماؤ. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ, ہر ایک کو حلال برکت والی باعزت باعفیت وسیع روزی عطا فرماؤ. مقروضوں کے قرض ادا کرواؤ, بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مومن جہاں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد کی جان مال عزت آبرو ایمان عصمت گھر بار ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ, اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ, اپنی مہربانی سے حفاظت فرماؤ, خصوصاً ارض مقدس کے اہل ایمان کی ہر طرف حفاظت فرماؤ. مظالم کا خاتمہ فرماؤ, ظالموں کو ایمان عطا فرماؤ, جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے ان کے شر سے اپنی مخلوق کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ, ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ. اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندے بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ. آپ کے بہت سے بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہلوایا یا جو ہم سے امید رکھتے ان سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرماؤ, ان کی پریشانیاں دور فرماؤ. اللہم صلی وسلم وبارک وانیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.